بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. دیکھو محبت الہی پر بات چل رہی تھی، آگے فرمایا، ایک حضرت کا ملفوظ ہے، گزشتہ کل جو ہے وہ شیخ کے بارے میں تھی کہ خلافت کیا ہے اور خلافت میں کیا ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں تھیں. ابھی آج ہے عبادت میں شوق، ولولہ، لذت، یہ مطلوب نہیں. آگے حضرت والا ایک اور ملفوظ میں ارشاد فرماتے، شوق، ایک ملفوظ فرماتے شوق بمانا ولولہ، نہ بالذات مطلوب ہے نہ شرائط قبول سے ہے، اخلاص کے ساتھ عمل ہونا کافی ہے، اخلاص کے ساتھ عمل ہونا کافی ہے، باقی شوق اور لذت یہ مطلوب نہیں ہے. گو ولولہ نہ ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کافی ہے اگرچہ اس میں ولولہ نہ ہو، شوق نہ ہو، بلکہ طبعاً گرانی ہو. اس پر بات چل رہی تھی، طبعاً گرانی ہو، جیسے حدیث میں اسباغ الوضو علی المکارہ، اس کی نقلی دلیل ہے، جس سے دعا مذکورہ سے زائد یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسے مکارہ سے اجر اور فضل بڑھ جاتا ہے. اور عقلی حقیقت اس کی یہ ہے کہ طاعت بعض کے لیے مثل غذا کے ہے، طاعت یعنی اطاعت کرنا اللہ کے حکموں کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا، یہ بعض کے لیے مثل غذا کے ہے اور بعض کے لیے مثل دوا کے. اب غذا اور دوا سمجھ گئے، آگے آئے گا. اور ظاہر ہے کہ دوا کا نافع ہونا اس کی رغبت پر موقوف نہیں، یعنی دوا کے لیے کیوں، کہ دوا انسان شوق اور رغبت سے نہیں کھاتا، وہ علاج کے لیے کھاتا ہے. جو علاج کے لیے زبردستی کھاتا ہے وہ دوا گنی جاتی ہے، اور جو شوق سے کھاتا ہے وہ غذا گنی جاتی ہے. تو فرمایا، ظاہر ہے کہ دوا کا نافع ہونا اس کی رغبت پر موقف نہیں ہے، ایسی حالت میں اس کا استعمال اور زیادہ ہمت اور مجاہدہ ہے. بطور دوا کے استعمال کرنا وہ ہمت اور مجاہدہ ہے، اور اس میں حکمتیں بھی ہوتی ہے، جیسے عجب سے، عجب سے حفاظت اور اپنے نقص کا مشاہدہ اور جیسی اور بھی چیزیں. بس عبد کامل کا مذہب یہ ہونا چاہیے. اب یہ حضرت تھانوی کی بات تھی، اب اس کو ذرا تشریح اس کو سمجھیں. ذوق اور شوق محمود ہے، اخلاص مطلوب ہے. ذوق اور شوق محمود ہے یعنی اچھا تو ہے لیکن مطلوب نہیں ہے، اخلاص مطلوب ہے، یعنی وہی حقیقت میں چاہا جا رہا ہے. اس ملفوظ میں حضرت والا نے بڑا عجیب اصول بیان فرما دیا. اس ملفوظ میں حضرت والا نے بڑا عجیب اصول بیان فرما دیا ہے، اس میں بہت سے لوگ گمراہ اور پریشان ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ عبادت میں ذوق و شوق اور ولولہ یہ نہ تو مطلوب ہے، وہ آدمی اس کو اپنا مقصود بنا لے کہ میرے اندر شوق اور ولولہ پیدا ہو جائے اور جوش پیدا ہو جائے، اور نہیں اعمال کی قبولیت کے شرائط میں یہ بات داخل ہے. جوش پیدا ہو جائے، نہیں اعمال کی قبولیت کے شرائط میں سے یہ بات داخل ہے کہ جب تم جوش کے ساتھ، شوق کے ساتھ عمل کرو گے تب یہ عمل قبول ہوگا. کہ دیکھو عبادات میں ذوق اور شوق محمود ہے، مطلوب نہیں ہے، اور اخلاص مطلوب ہے. تو فرمایا، نہیں اعمال کی قبولیت کے شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ شوق ہوگا تو آپ کے عمل قبول ہوگا، کہ جب تم یہ جوش کے ساتھ، شوق کے ساتھ عمل کرو گے
तब ये अमल कबूल होगा, वरना कबूल नहीं होगा, ये कोई शर्त नहीं। इसलिए बहुत सो को सवाल पैदा होता है कि हमें बस अमल में मजा नहीं आ रहा है और उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, न जिक्र करने में मजा है, न नमाज पढ़ने में मजा है और न कुछ ये है, तो कोई मतलब नहीं है। असल तो इखलास मतलब है, वरना कबूल नहीं होगा कोई जौक और शौक। शौक का मतलब यह कि नमाज के अंदर आपको मजा आने लगे। शौक का मतलब क्या है कि नमाज के अंदर आपको मजा आने लगे और ये शौक पैदा हो जाए कि जल्दी जाकर नमाज पढ़ू, ये शौक होता है ना। ये कैफियत कभी कभी आती है जिसमें बड़ा अच्छा शौक होता है, लेकिन ये कैफियत ज्यादा रहती नहीं है, चली जाती है। तो कभी कभी ये होता है, अब इंसान उसी को सोचता है कि शौक पैदा हो जाए कि जल्दी जाकर नमाज पढ़ू। अगर ये शौक और जौक पैदा हो जाए तो ये अल्लाह ताला की नेमत है और अच्छी बात है, महमूद है, लेकिन ये शौक मकसूद भी जात नहीं। शौक मकसूद के ये होगा तो नमाज कबूल होगी, ये नहीं, जात नहीं, और नहीं अमल की कबूलियत के लिए शर्त है। इसलिए अल्लाह ताला ये नहीं फरमाएंगे कि तूने जो नमाज पढ़ी थी वो जौक और शौक के बगैर पढ़ी थी, लिहाजा तेरी नमाज कबूल नहीं। तो ये नहीं फरमाएंगे, इसलिए कि नमाज की कबूलियत के लिए इखलास शर्त है। नमाज की कबूलियत के लिए इखलास शर्त है, यानी अल्लाह की रजा, अल्लाह के लिए पढ़ना, अल्लाह का हुक्म समझकर पढ़ना है, चाहे उसमें कोई मजा ना आ रहा हो। लिहाजा अगर अमल इखलास के साथ हो, खाली नमाज नहीं, तो नमाज की मिसाल हर अमल, जिक्र हो, किसी की खिदमत हो, किसी की कोई बात सुननी हो, कहीं किसी से मिलना हो, जियारत और मुलाकातें करनी हो, मस्जिद में मस्जिद वाली जमात में बैठना हो, सब चीज, उसमें कोई शौक और जौक नहीं, बल्कि इखलास शर्त है। लिहाजा अगर अमल इखलास के साथ हो और सुन्नत के मुताबिक हो, बस ये दो चीजें अगर अमल के अंदर पाई जाएगी तो मकसूद हासिल हो जाएगा। ये दो चीजें, एक तो इखलास हो, दूसरा सुन्नत के मुताबिक हो। बाद मर्तबा हमारा अमल तो सही होता है, इखलास न होने की वजह से हमें नफा नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला क्या कबूल, चाहे वो अमल कितनी ही मशक्कत के साथ किया हो और इस अमल के करना का दिल नहीं चाह रहा था, सुस्ती हो रही थी, लेकिन आपने सोचा नमाज तो फर्ज है जो मुझे पढ़नी है, ये सोचकर बिला शौक बिला जौक के जबरदस्ती अपने ऊपर जज्ब करके नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ ली। चूंकि इखलास था और सुन्नत के मुताबिक वो नमाज थी, इसलिए वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगी। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाएंगे कि चूंकि तुमने तबीयत की गिरानी और बदशौकी के साथ नमाज पढ़ी इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, नहीं, इसलिए कि ये चीज न मकसूद है न शराइत कबूल, न ही शराइत कबूल में से है। अलबत्ता नमाज के अंदर जौक और शौक और वलवला महमूद है, उसकी दलील हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि जिसमें आपने फरमाया जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सला, यानी मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मतलब यह है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के अंदर वो लुत्फ और वो कैफ महसूस होता था जो दुनिया की किसी और चीज में महसूस नहीं होता था। ये बात आपको हासिल नहीं थी, लेकिन आपने दूसरों से नहीं फरमाया, दूसरों से ये नहीं फरमाया कि जब तक नमाज के अंदर तुम्हें वो कैफियत हासिल नहीं होगी जो कैफियत मुझे हासिल होती है, उस वक्त तक तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, ये नहीं फरमाया। बल्कि आपने दूसरों से फरमाया, क्या खुद ने तो नमाज आंखों की ठंडक थी, और दूसरों से क्या फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो इस तरह नमाज पढ़ लो, बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। जी, बिला शौक वाला अमल सवाब में बढ़ जाता है। बिला शौक वाला यानी बगैर शौक के और जबरदस्ती अगर कोई अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं तो उसमें सवाब बढ़ जाता है। बाद लोग इस फिक्र में बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं کہ نماز میں مزہ نہیں آتا، ذوق و شوق پیدا نہیں ہوتا، تو بھائی مزہ مطلوب ہی کہاں ہے؟ مزہ مطلوب ہی کہاں ہے؟ مطلوب اور مقصود تو اللہ کی رضا ہے، اگر وہ حاصل ہو رہی ہے تو پھر مطمئن ہو جاؤ. بلکہ حضرت فرماتے کہ بعض اوقات اجر کے اعتبار سے وہ شخص بڑھ جاتا ہے جس نے عبادت کا کوئی عمل ناگواری اور مشقت کے ساتھ کیا اور اس کو اس عمل میں مزہ بالکل نہیں آیا، دوسرے شخص کے مقابلے میں جس کو عبادت میں بہت مزہ آیا. ایک آدمی ہے جس کو عبادت میں بہت مزہ آیا اور ایک آدمی جس کو عبادت میں مزہ نہیں آیا، عمل دونوں نے کیا لیکن جس کو مزہ نہیں آیا اس کا اجر بڑھ گیا. کیوں بڑھا؟ عقل تو یہ کہتی ہے جس کو مزہ آیا، اس نے ذوق اور شوق کے ساتھ کیا ہے، اس کا اجر بڑھنا چاہیے. نہیں، شریعت کہتی ہے کہ اس نے اصل میں مشقت کے ساتھ میں کیا ہے، اور مشقت کا الگ اجر، عمل کا الگ اجر. تو وہ شخص اجر کے اعتبار سے وہ شخص بڑھا جس نے عبادت کا کوئی عمل ناگوار مشقت کے ساتھ کیا اور اس کو اس عمل میں مزہ بالکل نہیں آیا، دوسرا شخص کے مقابلے میں جس کو عبادت میں بہت مزہ آیا اس کے مقابلے میں اس کا اجر بڑھ گیا. اس کی دلیل وہی حدیث جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ فذلکم الرباط، یعنی جو شخص اس وقت پوری اچھی طرح وضو کرے. دیکھو یہ دلیل ہے کہ جو شخص اس وقت پورا اچھی طرح وضو کرے جس وقت وضو کرنا طبیعت پر بہت شاق اور گرا ہو رہا ہے، اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے. ایسے وقت میں یہاں مثال وضو کی دی ہے، لیکن ہر وہ عمل جس میں طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، جیسے ایک انسان مارکیٹ میں بیٹھا ہے اس کو سچ بولنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن زبردستی اس نے بولا نہیں مجھے بولنا ہے تو سچ بولا، تو اب اس کو اجر زیادہ ملا، ماحول جھوٹ کا ہے اور اس کے اندر طبیعت کے خلاف وہ سچ بول رہا ہے، اس کو وہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچا رہا ہے، حالانکہ وہ قوی ہے، بڑا آدمی ہے، بولے میں دوسروں کو تکلیف دوں گا تو دوسرا میرا کیا بگاڑ دے گا. یہ تو وہ ہے، لیکن ایک انسان نے تو اس کو تو شوق ہو رہا ہے کہ میں کسی کو بھی، لیکن اسے زبردستی طبیعت کو مار کر اور دوسروں کو راحت پہنچا رہا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچ رہا ہے، تو اس کو اجر زیادہ مل رہا ہے. تو ہر وہ عمل جہاد کا ثواب ملتا ہے. مثلا سخت سردی، جاڑے کا موسم ہے، برف گر رہی ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں، نماز کا وقت آ چکا ہے، اس وقت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس مشکل کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کر وضو کرے تو یہ ایسا عمل ہے جیسے جہاد میں رات کو سرحد پر پہرا دیا. اب بتائیے اس وضو کے اندر اس کو کب مزہ آیا؟ اس وضو کے اندر اس کو کب مزہ آیا؟ جی اس میں پردہ. اس وضو کے اندر اس کو کب معلوم ہوا کہ دل کی گرانی کے ساتھ عمل کرنے میں بعض اوقات ثواب بڑھ جاتا ہے؟ بعض مرتبہ بہت سو نے سوال کیا، جیسے ایک مسیح والی جماعت میں بیٹھتے ہیں تو بعض ہمارا بیان طے کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں، تو طبیعت میں بہت گرانی ہوتی ہے، بالکل مزہ نہیں، میں کیا بات کروں، بلکہ بعض تو منع ہی کر دیتے، بولے نہیں نہیں مجھے چاہیے ہی نہیں ورنہ میں بیٹھوں گا نہیں. نہیں بھائی بیٹھے رہو، جو ملا ہے اب گرانی ہوئی، اب تم بات کرو گے، چاہے تھوڑی سی بات ہوگی لیکن اس بات کے کرنے میں اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیں گے، بلکہ اس بات میں نور ہوگی کیونکہ گرانی کے ساتھ کر رہے ہیں. جی کسی کو امیر بنا دیا جماعت کا، اب اس کو تو بالکل بولا مجھے نہیں بنانا اور وہ زبردستی بنا دیا، اب اس کو گرانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس پر اس کو اجر زیادہ مل رہا ہے، اس کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو شوق کے ساتھ، ہاں ہاں بننے کا شوق ہے مجھے بنا دو، اور ایک بالکل شوق نہیں، تو وہ ہے کیونکہ اس پر انسان کو بہت پابند ہونا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے، اب انسان چاہتا ہے تھوڑا آزاد رہو، تو مشقت کے ساتھ میں وہ اپنے آپ کو جب چلاتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ اجر ملتا ہے، بعض اوقات ثواب بڑھ جاتا ہے اس عمل کے مقابلے میں جس کو شوق اور ذوق کے ساتھ کیا، اس لیے کہ ذوق اور شوق والے عمل میں تکلیف اور مشقت نہیں ہوتی. اس لیے بعض مرتبہ ہمیں بڑا دیکھو ہمیشہ یہ جو شوق اور ذوق ہے نا بہت کم مدت رہتا ہے. کبھی کبھی نمازوں کا, کبھی ذکر کا, کبھی قرآن کی تلاوت کا, کبھی بہت شوق ہوتا ہے وہ ایک دن دو دن, بہت بہت تو ہفتہ, بس اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اب انسان سوچتا ہے کہ اس میں بہت مزہ آیا, اب وہ مجھے کیوں نہیں مل رہی. وہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے, وہ محمود ہے, مطلوب نہیں. جی, جس کو نماز میں مزہ نہ آئے اس کو مبارکباد ہے. لو, ہم عقل تو کہتی ہے جس کو نماز میں مزہ آ جائے اس کو تو مبارکباد دینا چاہیے, اور شریعت کیا کہتی ہے کہ جس کو مزہ نہ آئے اس کو مبارکباد. آپ کو سنیے, اس لیے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں, میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جس کو ساری عمر نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آیا. ساری عمر نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی اللہ کا حکم بجا لانے کے خاطر نماز پابندی سے پڑھتا رہا. اس لیے کہ اگر نماز میں مزہ آ جائے یہ اچھی بات تو ہے لیکن اس میں خطرہ بھی ہے. دیکھو اس میں خطرہ بھی ہے, وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مزہ کے خاطر نماز پڑھ رہا ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ مزہ کے خاطر نماز پڑھ رہا ہو, اللہ کی رضا کے لیے نماز نہ پڑھ رہا ہو. کیونکہ ایک مزہ, ایک اللہ کی رضا, تو اس میں کیا ہے, مزہ غالب آ جاتا ہے رضا پر, اور زبردستی پڑھنے میں سیدھی بات ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہی مطلوب ہے, اللہ کا خوف ہی مطلوب ہے, اس میں کوئی دوسری چیز شامل ہی نہیں ہو سکتی. تو فرمایا اللہ کی رضا کے لیے نماز نہ پڑھ رہا ہو سکتا ہے, لہذا اس بات کا اندیشہ ہے کہ اخلاص مفقود ہو جائے, اخلاص چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز کے اندر مزہ زیادہ آنے لگتا ہے تو آدمی کے اندر عجب پیدا ہونے لگتا ہے. جب مزہ زیادہ آنے لگتا ہے نا کسی بھی عمل میں تو پھر اس میں عجب زیادہ پیدا ہوتا ہے. کسی کو لوگوں کی خدمت میں مزہ زیادہ آنے لگتا ہے تو خدمت کرتے کرتے اس کے اندر ایک طرح کا عجب آ جاتا ہے, پھر اس کو ذرا کوئی بولتا ہے تو پھر اس کو بہت غصہ آتا ہے, بولے جاؤ تمہارا کام نہیں کروں گا. تو اب تمہارا یہ جملہ کہ تمہارا کام نہیں کروں گا یہ اس بات کی علامت ہے تم مزہ کے لیے کر رہے ہو, اللہ کی رضا کے لیے کرتے تو سب کی کڑوی کسیلی سننے کے باوجود بھی کرتے جاتے. ہوتے ہیں نا بعض خدمت کرتے ہیں تو کوئی بھی مزہ کے لیے جو کرتے اس کے اندر سے اخلاص عجب آ جاتا ہے اور اخلاص کم ہو جاتا ہے. جی, اور یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں تو اس مقام تک پہنچ گیا ہوں, اور خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. خدمت کرتے کرتے انسان کو پھر وہ عجب آ جاتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو ذرا بہت وہ سمجھتا ہے. اب اس کو ذرا سا کوئی چھیڑو تو دیکھو بہت غصے ہو جائے. اور ایک آدمی ہے جو کوئی خدمت کا شوق نہیں ہے لیکن زبردستی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو اس کو بالکل مزہ نہیں, اس کو اجر زیادہ ہے کہ میں تو اب بزرگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا جو شوق کے ساتھ کرے گا, اور اللہ والا بن گیا ہوں کہ عبادت اب میری طبیعت ثانیہ بن گئی ہے. یہ برائیاں انسان کے اندر اس مزہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی, مزہ کی وجہ سے برائیاں پیدا ہو جاتی ہے. اور جس بیچارے کو نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے اس کے دل میں خیالات کہاں سے آئیں گے؟ اس کو تو یہ فکر ہوگی کہ کہیں میری نماز میری منہ پر نہ مار دی جائے. جس کو نماز میں مزہ نہیں آیا ہے, وساوس آ رہے ہیں, خیالات آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ستا رہے ہیں, تو اس کو تو کبھی بھی عجب نہیں آئے گا, اور اس کو تو فکر ہے کہ ایسا نہ ہو میری نماز میرے منہ پر مار دی. اور جس کو مزہ آ رہا ہے تو اس کے اندر عجب بھی آ جائے گا, اور اس کے اندر وہ اپنے آپ کو بزرگ بھی سمجھے گا, اور وہ اپنے آپ کو ذرا اعلی مقام پر سمجھے گا. یہ سارے بات کا احتمال ہے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, یعنی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ, کہ لوگ کیفیات کو روحانیت سمجھتے ہیں. یہ بات یاد رکھو, کیفیات کو روحانیت سمجھتے, یعنی اچھا سمجھتے ہیں, یعنی عبادت میں ذوق اور شوق، لطف اور مزہ آ رہا ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ روحانی زیادہ ہے، یعنی یہ اس کو ایمان کی علامت سمجھتے ہیں. روحانیت یعنی وہ روحانیت نہیں ہے جو جن شیاطین کی روحانیت ہے، یاد رکھنا. یعنی روحانیت کا لفظ جب کتابوں میں آئے گا تو اس میں وہ روحانیت یعنی اللہ کا تعلق والی، ایمان والا. تو فرمایا جس کو ذوق اور شوق آ رہا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز ایمان والی ہے اور اس کی نماز بہت اعلیٰ ہے. یہ سب باتیں غلط ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب باتیں غلط ہیں. بلکہ جس عبادت میں جتنی زیادہ سنت کی اتباع ہوگی، جس عبادت میں جتنی زیادہ سنت کی اتباع ہوگی اتنی ہی روحانیت زیادہ ہوگی. روحانیت یعنی اس میں قبولیت کے نشان زیادہ ہے. ان کیفیات کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ذوق اور شوق اور مزہ آنا ہی کیا ہے؟ یہ کیفیات ہے، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں. پھر ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کیفیات کو روحانیت سمجھتے، ایمان کا حصہ سمجھتے، فرمایا نہیں. پھر ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک ریٹائرڈ ہے اور ملازمت سے بالکل فارغ ہے، فارغ زندگی گزار رہا ہے، پینشن جاری ہے اور ٹینشن بالکل نہیں. ٹینشن یعنی وہ ریٹائر ہو گیا، وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، اب اس کو کیا ٹینشن، اور اچھی طرح گزارا ہو رہا ہے، اولاد بھی کما رہی ہے، بچوں اور بچیوں کی شادی بھی کر کے فارغ ہو گیا ہے، اب بالکل سب ہر اعتبار سے بالکل فارغ، اب اس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، آرام سے گھر میں فراغت کی زندگی گزار رہا ہے. وہ شخص یہ کرتا ہے کہ اذان سے پہلے ہی وضو کر کے تیار ہو گیا اور اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا اور صفے اول میں پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر اس نے تحیت المسجد کی نوافل ادا کیے، پھر سنت ادا کی، نماز کے انتظار میں بیٹھا، ذکر کرتا رہا. جب جماعت کھڑی ہوئی تو بڑے اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی اور پھر اطمینان سے گھر واپس آ گیا اور دوسری نماز کے انتظار اس کی تیاری میں لگ گیا. ایک آدمی تو وہ ہے جو اس طریقے سے کرتا ہے. اب ہمارے نزدیک اس کو ہم نے سنا تو ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی تو بڑا مبارک ہے اور بڑے ایمان والے، اس کے اندر کیا روحانی کیفیت ہے. سن لو، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے کہ جو ٹھیلے پر اپنا سامان بیچ کر، ٹھیلا یعنی راستے پر اپنا سامان بیچ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، راستے کے کنارے کھڑا ہو کر آواز لگا کر اپنا سامان بیچا کرتا رہتا ہے. گھر میں 10 افراد کھانے والے ہیں، ہر وقت اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح میرا سامان بک جائے تو کچھ پیسے کما کر بچوں کی روٹی کا بندوبست کروں. اسی حالت میں بیچ رہا اذان ہوگی. اب گاہک اسے سامان خرید رہے، ایک کو کچھ دے رہا ہے، دوسرے کو کچھ دے رہا ہے، لیکن اس کا دماغ اس طرف لگا ہوا ہے کہ اذان ہو چکی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. اب وہ اپنے گاہکوں کو جلدی جلدی نمٹا رہا ہے. جب بالکل عین جماعت کے کھڑے ہونے کا وقت ہو گیا تو اس وقت اس نے جلدی سے اس کے اوپر کپڑا ڈال کر ایک طرف کھڑا، یعنی اس کو رکھ دیا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور بھاگتا ہو مسجد میں پہنچا اور جلدی جلدی وضو کیا، جماعت میں شامل ہو گیا. اب اس وقت اس کا دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، کیونکہ اب اس کو کیا خوشو خوشو ملے گا، دل بھی کہاں ہے اور دماغ بھی کہیں اور ہے، اور یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں کوئی چور اٹھا کر نہ لے جائے میرے سامان کو، کوئی سامان چوری نہ کر لے. اب اپنی طرف سے اس نے نماز کے اندر دل لگانے کی کوشش کر لی لیکن پھر بھی دل نہیں لگا. لیکن ایسے حالات میں نماز پڑھ رہا ہے کہ ان خیالات کی طرف سے دماغ کو خالی کرنا مشکل ہے، ایسے خیالات آ رہے، لیکن بہر صورت اس نے سنت کے مطابق نماز پڑھ لی اور پھر جلدی سے سنت ادا کی اور سلام پھیر کر سیدھا اپنے ٹھیلے پر پہنچ گیا اور کپڑا ہٹایا اور پھر آواز لگانا شروع کر دیا اور سامان بیچنا شروع کر دیا. अब दो आदमी की नमाज आपने देख ली, अब आगे सुनो रूहानियत किसकी नमाज में ज्यादा है। हजरत फरमाते हैं कि बताओ उन दोनों में से किसकी नमाज में रूहानियत ज्यादा है। बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि पहला आदमी जो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है, जिसने बड़े इत्मीनान सुकून से नमाज अदा की थी, उसकी नमाज में रूहानियत ज्यादा है। लेकिन हकीकत में दूसरा आदमी जो ठेला लगाकर अपना सामान फरोख्त करता था, उसकी नमाज में रूहानियत ज्यादा है। इसलिए क्यों? इसलिए कि पहले आदमी को तो कोई काम ही नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को नमाज के लिए, इबादत के लिए फारिग कर लिया था। लिहाजा नमाज पढ़ना उसका कोई कमाल नहीं था, बल्कि कमाल तो इस ठेले वाले का है कि उसके घर में 10 अफराद खाने वाले थे, उनके लिए रोजी कमानी थी, ठेले पर ग्राहक सामान खरीदने के लिए खड़े हुए थे। ऐसी हालत में अजान की आवाज सुनकर ठेले को एक तरफ करके मस्जिद की तरफ नमाज के लिए चला गया, और उसकी नमाज में ज्यादा रूहानियत है। इसलिए क्यों कि अब ऐसे वक्त में इंसान नमाज छोड़ सकता था, क्योंकि टेंशन ही टेंशन है, चोरी का टेंशन, वहां 10 बच्चे उनको खिलाने का टेंशन और दूसरे खर्चे है, तो इंसान नमाज छोड़ सकता था। लेकिन ऐसी हालत में भी अल्लाह की हुक्म का ख्याल रखकर मस्जिद में आया, अगरचे उसको ध्यान नहीं लगा है, लेकिन फिर भी उसकी रूहानियत ज्यादा है, क्योंकि ये हिम्मत करके आया है, तबीयत नहीं चाह रही थी और छोड़कर आया है। और वो आदमी तो फारिग ही फारिग था, घर में वैसे भी कंटाल गया है, बोले मस्जिद में चला गया जल्दी से, तो उसने क्या कमाल किया, क्योंकि घर में भी फारिग बैठा हुआ है, उसको कोई काम ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। तो ये बात है, तो उसने अगर नमाज पढ़ी तो कोई कमाल नहीं किया। जिसको नमाज के रोकने वाली चीजें बहुत सारी थी, और वो उसमें से उन सारी चीजों को हटाकर नमाज के लिए आया है, तो ये उसका कमाल है। एक इंसान दोस्तों की मजलिस में बैठा हुआ हो और मजलिस को तोड़कर नमाज के लिए आ गया, ये उसका कमाल है, क्योंकि गफलत वाली मजलिस थी और नमाज को याद रखा और वक्त पर फौरन उठ गया, और दोस्त अहबाब क्या कहेंगे उसकी कोई परवाह नहीं रखी और नमाज के लिए चला गया। फरमाया ये इसकी नमाज। तो यहां पर ये बताना चाह रहे कि उसको देखो कमाने की फिक्र है, खर्चे बहुत है, चोरी का खतरा है, फिर भी अल्लाह के हुक्म के लिए, अल्लाह के हुक्म पर छोड़कर चलाया। जी अल्लाह की शान बड़ी अजीब है। तो फरमाया रूहानियत उसकी ज्यादा है। इसकी नमाज के लिए जिस्मानी और जहनी मशक्कत ज्यादा उठाई, इसने नमाज के लिए जिस्मानी और जहनी मशक्कत ज्यादा उठाई, इस मशक्कत की वजह से उसके अमल में रूहानियत ज्यादा है और उस पर उसको अजर भी ज्यादा मिलेगा। लिहाजा ये समझना कि अगर जौक और शौक और वलवला और जज्बा होगा तब इबादत कबूल होगी, वरना नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं। याद रखो ये बात दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला के यहां असल चीज जो देखी जाती है वो तामील हुक्म का जज्बा है। अल्लाह ताला के यहां जो असल चीज देखी जाती है, मेरा हुक्म पर अमल हुआ कि नहीं हुआ, बस ये देखी जाती कि हमने बंदे को इबादत का हुक्म दिया था, ये बंदा इबादत करने के लिए हमारे हुक्म की तामील में आ गया, अगरचे हालात ने उसके दिलो दिमाग को मुंतशिर कर रखा है, लेकिन चूंकि ये इखलास के साथ आ गया। और आजकल हम क्या है, सोचते हैं कि हमें वो खुशी और खुशबू मिले, और उसी के लोग सवालात पूछते हैं, उसी की तरफ वो ढूंढ भी रहा होता है। फरमाया वो तो बहुत बात की चीजें है, अभी तो अल्लाह ने तुम्हें अपना एक हुक्म पूरा करने की तौफीक दी है, क्या ये कम हिम्मत है, ये अल्लाह की तौफीक कम है? वो तो बहुत आगे की बात है, वो नफ्स कहीं से कहीं ले जाना चाहता है, इसलिए पहले तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे अपने हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन चूंकि इखलास के साथ आ गया है, उसने हमारे हबीब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इबादत अंजाम दे ली, बस उसकी इबादत कबूल है। इसलिए हजरत वाला फरमाते हैं कि शौक और शौक के हुसूल की फिक्र में मत पड़ो, शौक और शौक के हुसूल की फिक्र में मत पड़ो। जो भी दीन की मेहनत करना है, کتنی ساری محنت ہے دین کے بہت سارے شعبے، جو جس شعبے میں بھی ہو، ذوق اور شوق نہیں، حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے کام کر لے. ہاں اگر کسی کو ذوق اور شوق کی نعمت میسر آ جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے میری اس عبادت کو آسان فرما دیا اور مجھے عبادت میں لطف اور مزہ بھی آنے لگا. لیکن اس لطف اور مزہ کی طلب میں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کے حصول میں مت مل گیا تو الحمدللہ، نہ ملا تو الحمدللہ. چنانچہ آخر میں حضرت والا نے مولانا رومی کا ایک شعر فرمایا، یعنی تجھ کو یہ حق نہیں کہ تو ساقی سے یہ مطالبہ کرے، تجھ کو یہ حق نہیں کہ تو ساقی سے یہ مطالبہ کرے کہ مجھے صاف صاف شراب دینا اور تلچھٹ مت دینا، بلکہ ساقی جیسی شراب بھی تجھے دے دے، یہ اس کی عین مہربانی ہے. یعنی ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہے کہ آپ مجھے اچھی اچھی چیزیں دینا، ارے نہیں، بلکہ وہ اللہ یعنی وہ ساقی یعنی وہ اللہ جیسا بھی تمہیں دے دے، یعنی جیسی ہی نماز تم سے پڑھا لیا، جیسی خدمت تم سے لے لیا، جیسے دین کے بعد تمہارا عمل ہو گیا، بس فرمایا وہ اس کی عین مہربانی ہے. یعنی مزہ آیا نہ آیا کوئی بات نہیں، جیسا بھی اس نے کرنے کا تو حکم، وہ کرنے کی تو توفیق دی، وہ اس کی مہربانی ہے. اب چاہے وہ صاف صفاف شراب دے دے یا تلچھٹ دے دے، یعنی چاہے وہ عبادت میں ذوق اور شوق دے دے، چاہے وہ عبادت میں کوئی مزہ نہ دے دے، لیکن دے دے، تلچھٹ دے دے لیکن دے دے، یعنی حکم کے پورا کرنے کا توفیق دے دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگتے رہو، جب ان کی طرف سے عمل کی توفیق ہو جائے تو یہ ان کا کرم ہے، چاہے اس عمل میں مزہ آئے یا نہ آئے، لطف آئے یا نہ آئے، بس اس پر راضی رہو کہ عمل کی توفیق ہو رہی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی فکر مت کرو. خلاصہ یہ کہ عبادت کے اندر شوق، ولولہ اور مزہ کا آنا مطلوب نہیں اور عبادت کی قبولیت کی شرائط میں سے نہیں، لہذا اس فکر میں پڑے بغیر عبادت کو اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی فکر کرو. پھر اگر وہ حاصل ہو جائے تو بہت اچھا، نہ ملے تو کوئی غم نہیں. آج بہت بڑی مخلوق اس فکر میں پریشان رہتی ہے، اس فکر میں پریشان رہتی ہے کہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، ہم دین کی محنت کرتے ہیں ہمیں اس میں مزہ نہیں آ رہا، ہم دین پر عمل تو کرتے ہیں لیکن ہمیں مزہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے پھر اپنے اعمال کی اور اپنے عبادت کی ناقدری شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. عبادت کے اندر دو باتوں کا ہونا کافی ہے، عبادت کے اندر دو باتوں کا ہونا کافی ہے، ایک یہ کہ اخلاص ہو، دوسرا یہ کہ سنت کے مطابق ہو. بس چاہے پھر وہ مدرسہ پڑھا رہے ہو، چاہے پھر دعوت تبلیغ میں جا رہے ہو، چاہے پھر وہ ذکر و فکر کر رہے ہو یا ذکر و عبادت کر رہے ہو، چاہے پھر وہ خدمت کر رہے ہو، کچھ بھی ہو، دو چیزیں ہو، اخلاص اور سنت. آج ہم میں سے دو چیزیں تو نکل گئی لیکن دوسری چیزیں آ گئی، کون سا؟ ذوق اور شوق، جس میں مزہ آتا ہے وہاں کرنے کا. ارے جو جس لائن میں بھی کام کر رہے ہیں، بس یہ دو چیزیں ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھا لے دو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.